الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته الله تعالى شانه ارشاد فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو کہ آپ کی طرف وحی کی گئی. یعنی آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، اور آپ نماز کو قائم کیجئے میری یاد کے لیے. یعنی آپ نماز پڑھنے کا اہتمام کیجئے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ تعالی شانہ کا ذکر یہ ہر چیز سے بڑا ہے. اللہ تعالی شانہ کا ذکر یہ بہت بڑی شے ہے. اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالی شانہ جانتا ہے، باخبر ہے ان کاموں سے، ان حرکتوں سے جنہیں تم کرتے ہو. تمہارے اچھے برے سارے اعمال کو اللہ تعالی شانہ جانتے ہیں، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے. یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور اس میں تین باتوں کا ذکر ہے: تلاوت، نماز اور ذکر اللہ. تلاوت، نماز اور ذکر اللہ. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالی شانہ نے اپنے دین میں رکھی ہے. یہ جملہ چونکہ بہت کثرت سے بولا جاتا ہے اور بہت کثرت سے سنا جاتا ہے، اس لیے اس پر ہم غور نہیں کرتے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچپن سے ہم بولتے ہیں، بچپن سے ہم سنتے ہیں، تو ہم بذات میں خود یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، حالانکہ جب اس پر غور کرتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اوہ ہو، اس کا تو وہ معنی نہیں ہے جو میں سمجھتا رہا، اس کا تو کچھ اور ہی معنی ہے۔ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے ہر مرحلے کی اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے ہر مرحلے کی کامیابی اللہ تعالی شانہ نے دین میں رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالی شانہ کے دین سے اپنے آپ کو وابستہ کرے گا اسے اللہ تعالی شانہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ تعالی شانہ کے دین سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرے گا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام۔ دنیا میں آخرت میں کامیابی اور ناکامی بالکل ظاہر ہوگی۔ جو لوگ ناکام ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جو کامیاب ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، تو وہاں تو سب کو نظر آ جائے گا کہ جو لوگ دین سے وابستہ تھے وہ آج کامیاب ہو گئے اور جنت میں چلے گئے، اور جو دین سے وابستہ نہیں تھے وہ آج ناکام ہو گئے اور جہنم میں چلے گئے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ جو دین سے وابستہ ہیں ہماری نظروں میں ناکام ہوں، مگر فی الحقیقت وہ کامیاب ہوں، اور جو دین سے وابستہ نہیں ہے ہماری نظروں میں وہ شاید کامیاب ہوں مگر فی الحقیقت وہ ناکام ہوں۔ دنیا میں یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں کامیابی اور ناکامی اس کی دو شکلیں ہیں، ایک حقیقی شکل ہے اور ایک دھوکہ دینے والی شکل ہے۔ تو جو لوگ دین سے وابستہ نہیں، جنہیں حق تعالی شانہ کا تعلق حاصل نہیں، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں، جنہیں شریعت مطہرہ سے وابستگی نہیں، ان کے ذہنوں میں کامیابی کی کوئی اور شکل ہوگی۔ کوئی مالداری کو کامیابی سمجھے گا، کوئی مشہور ہونے کو کامیابی سمجھے گا، واہ واہ کو کامیابی سمجھے گا، کوئی اچھے اچھے کھانے ملتے رہیں اور اس کی صحت باقی رہے اور وہ اچھے اچھے کھانا کھاتا رہے اسے کامیابی سمجھے گا، کوئی اپنی شہوت پوری کرنے کو کامیابی سمجھے گا، کوئی لوٹ مار کر کے پیسے بٹورنے کو کامیابی سمجھے گا۔ ہر ایک کا اپنا ڈیفینیشن ہے کامیابی کا اس دنیا میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ نظر آئے کہ فلاں 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 دین سے وابستہ نہیں ہے اس کے باوجود دنیا میں کامیاب ہیں، اور فلاں 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 دین سے وابستہ ہیں اس کے باوجود کامیاب نہیں ہے۔ تو یہ غلطی ادھر نہیں ہے، یہ غلطی ادھر ہے، ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ یہ فلاں فلاں اور فلاں جو دین سے وابستہ نہیں ہے اس کے باوجود ہمیں کامیاب نظر آ رہے ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہے، فرشتوں کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کی نظر میں وہ کامیاب نہیں، دیندار طبقے کی نظر میں وہ کامیاب نہیں، ہمیں وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں. اور فلاں فلاں اور فلاں جو دین سے وابستہ ہیں اور دین سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں ناکام نظر آتے ہیں کہ بیمار رہتے ہیں، بیچارے غریب ہیں، جھونپڑے میں رہتے ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو وہ ناکام نہیں ہے، وہ ہماری عقل کا قصور ہے، ہماری فہم کا قصور ہے کہ ہم کامیاب لوگوں کو ناکام سمجھ رہے ہیں. اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں، دین سے تعلق رکھنے والوں کی نظر میں، انبیاء کی نظر میں، اولیاء کی نظر میں، یہ لوگ کامیاب ہیں. اور یہ جو اللہ تعالی شانہ کے دین سے وابستگی نہ رکھنے کے باوجود ہمیں کامیاب نظر آ رہے ہیں، خود ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے پوچھو تو وہ خود بھی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم اب تک ناکام رہے ہیں. اور وہ جو دین سے وابستہ ہیں اور ہمیں ناکام نظر آ رہے ہیں اور دنیاوی وسائل کے اعتبار سے وہ بالکل قسم پرسی کے عالم میں ہیں اور زیرو ہیں، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فقیرے میں بادشاہی کرنے والے لوگ ہیں، ہم کامیاب ہیں. حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں ہیں، ان کا واقعہ مشہور ہے، سب جانتے ہیں، مگر بہت سو کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک ذمہ داری سونپی، انہیں سفیر بنایا، ایمباسڈر بنایا، ڈیلیگیٹ بنایا، اور کہا کہ یہ میرا پیغام، میرا خط فلاں قبیلے کے فلاں سردار کو پہنچا دو. ان کے اور بھی ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ خط پہنچانے کے لیے میں جا رہا ہوں، تم ایسا کرو کہ اپنی جگہ پہ رہو، ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے سب آگے بڑھ جائیں اور دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیراؤ میں لے لیں تو ایک بھی نہیں بچ سکے گا، مجھے آگے چلے جانے دو، اگر وہ لوگ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو تم پھر مجھے مل جانا، اور اگر وہ میرے ساتھ برا معاملہ کرے تو پھر تم اپنی جگہ پر صحیح سالم ہوں گے، تم فیصلہ کر لینا کہ لڑنا ہے یا اپنی حفاظت کر کے واپس ہو جانا ہے، میری فکر مت کرنا. اور یہ آگے بڑھے، یہ آگے بڑھے، ہوا وہی جو ان کے دل میں اللہ تعالی شانہ نے بات ڈالی تھی. ملاقات ہوئی، علیک سلیک ہوئی، پیغام پہنچایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط بادشاہ اور سردار کے ہاتھ میں پہنچایا، تو پہلے سے سازش جو انہوں نے رچی ہوئی تھی اس کے مطابق ایک شخص کو اشارہ کیا، وہ پیچھے آیا اور ہاتھ میں خنجر تھا، وہ خنجر مارا پیچھے سے حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پیچھے سے خنجر مارا، ڈاگر، اور اس طرح مارا کہ وہ آر پار ہو گیا، پیچھے سے آگے نکل آیا. اور خون جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگا. اب غیر مسلموں کو رہ دیں، یہ آپ مسلمانوں سے پوچھئے کہ یہ شخص کامیاب ہے یا ناکام، تو کہیں گے کہ ناکام، جان چلی گئی، اسی کون کامیاب کہے گا. آپ مسلمانوں سے پوچھئے کہ ایک شخص کو اگر پیچھے سے کوئی خنجر مارے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو کامیاب ہے یا ناکام، تو مسلمان کہیں گے کہ ناکام. تو کامیابی اور ناکامی کا ڈیفینیشن تو ہر شخص کا اپنا الگ ہوگا. کسی کے دل میں مال کی محبت ہے تو اس کو کامیابی مال میں نظر آئے گی اور ناکامی فقر میں نظر آئے گی. اور کسی کی دلچسپی پالیٹکس میں ہے تو کاؤنسلر کی سیٹ مل جانے میں، ایم پی کی سیٹ مل جانے میں، کیبینٹ میں منسٹری کی سیٹ مل جانے میں، پرائم منسٹر کی سیٹ مل جانے میں وہ اپنی کامیابی سمجھے گا، اور جسے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں وہ اسے ناکامی سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ ہیڈ ایک ہے، یہ بیچارہ کہاں پھنس گیا۔ تو ایک انسان کو کوئی پیچھے سے نیزہ مارے، اس کی موت واقع ہو جائے، اسے ہر شخص ناکامی سمجھے گا، مگر وہ خون پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگا پیچھے سے جب ان کو خنجر لگا، تو انہوں نے اس وقت کیا فرمایا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھو ان کے نزدیک کامیابی تھی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ جو دنیا کی نظر میں ناکامی ہے، وہ اتنی بڑی کامیابی ان کی نظر میں تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھا کر کے خون کو ہاتھ میں لیا، اور خون کو ہاتھ میں لے کر مرنے سے پہلے اپنے چہرے کے اوپر ملا کہ اللہ میں تیرے دربار میں شہادت کے خون کے ساتھ آ رہا ہوں، سرخ روح ہو کے آ رہا ہوں۔ تو میں ہی عرض کر رہا تھا کہ آخرت میں تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ دیندار تھے تو آج کامیاب ہو گئے، یہ بے دین تھے یہ ناکام ہو گئے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ، جس کو اس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ آؤ میرے نام عمل کو پڑھو، سرٹیفکیٹ دکھائے گا قیامت کے دن، ہاؤم اقرؤوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، میں مجھے تو یقین تھا دنیا میں کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں حق تعالی شانہ میری زندگی کے ایک ایک عمل اور میری زندگی کے ایک ایک قول کا حساب لیں گے۔ انی ظنن تو انی ملاقن حسابیہ، اس یقین کو میں نے ہر وقت رکھا تھا دل میں، ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے میں اپنے نفس سے مخاطب ہوتا تھا کہ دیکھ بھائی، دیکھ اس قدم کا قیامت کے دن حساب ہوگا۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے میں سوچتا تھا کہ بھائی دیکھ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، انی ظنن تو انی ملاقن حسابیہ، بس اس حساب کو سامنے رکھ کر کے میں اپنی زندگی گزارتا تھا۔ ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے میں خود حساب لیتا تھا کہ یہ عمل میرا جو آگے آ رہا ہے یہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں، یہ جو بول بولنے والا ہوں یہ مجھے جہنم میں لے جائے گا یا جنت میں، سوچے بغیر بولتا نہیں تھا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ حساب ہوگا، حساب ہوگا۔ انی ظننت انی ملاقن حسابیہ فہو فی عیشت راضیہ، آج یہ بڑی خوشگوار زندگی میں ہوگا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، یہ دیندار فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ، یہ بڑی اونچی جنت میں ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، اس کے پھل بہت قریب ہوں گے، قطوفہا دانیہ، اس کے پھل بہت قریب ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت کی جنت میں جو درخت ہوگا، اس درخت کی ہر ٹہنی پر اتنے زیادہ پھل ہوں گے اور ٹہنی اتنے پھلوں سے لدی ہوئی ہوگی کہ اس ان پھلوں کے وزن کی وجہ سے ہر ٹہنی جھکی ہوئی ہوگی۔ تو جنت میں جب یہ سیر کے لیے نکلے گا تو اسے پھل کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہیں پڑے گا، ہاتھ لمبا کرنا نہیں پڑے گا، ٹخنوں پہ کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، وہ پھلوں کے بیچ سے گزر رہا ہوگا۔ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، ہنیئا خوشگوار روزی ہے، مزے سے کھاؤ۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے کیے تھے گزشتہ زندگی میں۔ تو دیکھو صاف نظر آئے گا سب کو، سب کو نظر آئے گا کہ یہ دین سے جو لوگ وابستہ تھے وہ آج کامیاب ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جسے اس کی کتاب اس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ، وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے یہ ملتا ہی نہیں یہ سرٹیفکیٹ، کاش کہ مجھے یہ ملتا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ اب مل گیا تو اب جہنم میں جانا پڑے گا، یہ ملتا نہیں تو جہنم میں جاتا ہی نہیں. وہ تو اس وقت یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی بن جاتا آج. ولم ادری ما حسابیا، ولم ادری ما حسابیا، مجھے تو کچھ پتا نہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، حساب کا نتیجہ کیا ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ کہے گا کہ کاش کہ میری جو پہلی موت واقع ہوئی تھی وہ موت مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی اور دوبارہ مجھے زندہ نہ ہونا پڑتا. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا. حلق عنی سلطانیہ، میری حکومت میری سطوت سب برباد. ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، مال کے انفلوئنس سے دنیا میں جو لوگ مجھے سلام کرتے تھے ختم آج. اور میرا دوسرا وجاہت تھی، پولیٹیکل انفلوئنس تھا، فیملی کی وجہ سے انفلوئنس تھا، کسی کے تعلق کی وجہ سے انفلوئنس تھا، سب ختم. ابھی تو یہ اپنا شکوا کر رہا ہوگا کہ فرشتے کہیں گے خودو ہو فغلو ثم الجحیم صلو، اسے پکڑ لو. ابھی تو نام عمل بائیں ہاتھ میں ملا اور یہ بھی شکوا کر رہا ہوگا کہ فرشتے کہیں گے خودو ہو اسے پکڑ لو، فغلو گلے میں توک ڈال دو، ثم الجحیم صلو، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ بے دین تھا. انہ کانا ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، اسے لمبی چین کے اندر باندھ دو، اس لیے کہ یہ دین پر چلتا نہیں تھا، یہ بے دین تھا، دین سے وابستہ نہیں تھا. تو آخرت میں تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ کامیاب ہے یہ ناکام، مگر دنیا میں ہو سکتا ہے کہ دیندار کے کامیاب ہونے کے باوجود ہم اسے ناکام سمجھتے رہیں اور بے دین کے ناکام ہونے کے باوجود ہم اسے کامیاب سمجھتے رہیں، وہ ہماری غلطی ہے. کامیابی دین میں ہے، کامیابی دین میں. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے دینی میں آزمائش کے طور پر وقتی کامیابی آ جائے. اصل تو فائنل ریزلٹ ہے نا، فائنل ریزلٹ. دو باکسر دو پہلوان آپس میں لڑ رہے ہوں اور یہ باکسر دائیں طرف والا 11 راؤنڈ میں غالب رہے پوائنٹس کے اعتبار سے، ہر راؤنڈ میں یہ کامیاب، ہر راؤنڈ میں یہ کامیاب، ہر راؤنڈ میں یہ کامیاب، پوائنٹس کے اعتبار سے یہ دائیں طرف والا باکسر دائیں طرف والا پہلوان غالب رہے اور وہ مغلوب رہے، مگر 12ویں اور آخری راؤنڈ میں وہ ایسا غالب ہو جائے کہ اسے گرائے اور گرنے کے بعد یہ اٹھ نہ سکے، تو آخری راؤنڈ میں چونکہ وہ ہمیشہ کے لیے غالب آ گیا اس لیے کامیاب اسے سمجھا جائے گا. یہ شروع کی کامیابی کا کوئی اعتبار نہیں. تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بے دینی میں کامیابی نظر آتی ہے، ایک آزمائش اللہ کی طرف سے کہ یہ اپنے تجربے کی روشنی میں جو چیز اسے نظر آ رہی ہے اس پہ ایمان رکھتا ہے، یا میں نے جو کہا ہے کہ بے دینی میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی اس پہ ایمان رکھتا ہے. ایک آزمائش ہوتی ہے. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے، ہوتی ہے ناکامی مگر نظر آتی ہے کامیابی، ہوتی ہے کامیابی مگر ہمیں نظر آتی ہے ناکامی، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ حقیقت میں دینداروں کو ناکامی حاصل ہوتی ہے. ناکامی کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں ان کو ناکامی دکھاؤں، تو ناکامی دکھانے کے بعد بھی ان کا ایمان کیسے رہتا ہے، ان کا ایمان کیسے رہتا ہے، ان کے دل دماغ میں کیا خیال آتا ہے کہ یار ہم تو سمجھ رہے تھے کہ دین پر چلنے سے کامیابی آتی ہے مگر یہ تو ناکامی ہو گئی،
کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے قرآن کی بات میں، کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے حدیث کی بات میں، کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے دین کی آزمانا، آزمائش. اور اس آزمائش میں جو حقیقی دیندار ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو منافقین ہوتے ہیں وہ پھسل جاتے ہیں. فلما رأى المؤمنون الأحزاب، فلما رأى المؤمنون الأحزاب، دیکھو مؤمنوں نے دینداری کی زندگی گزاری، مدینہ منورہ میں ہیں اور پورے وابستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بدر میں نکل پڑے، احد میں نکل پڑے، بدر میں نکل پڑے، احد میں نکل پڑے، اور ایسی وابستگی دکھائی دین کے ساتھ کہ احد میں پیٹ کر جب واپس آئے، شکست کھا کر جب واپس آئے احد کی لڑائی میں، 70 صحابہ شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، پہاڑ میں پناہ لینی پڑی، اور جب ابو سفیان وغیرہ واپس چلے گئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ منورہ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ، اب ایک دل میں خیال آتا ہے کہ اتنے سالوں سے ہم دین سے وابستہ ہیں، نبی سے وابستہ ہیں، دین کی ہر ہر بات پہ عمل کر رہے ہیں، ہم نے ہمارے وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اور دین میں کامیابی ہے تو یہ تو ہم ناکام ہو کر کے واپس لوٹے، تو آزمایا جا رہا ہے کہ کیا سوچتے ہیں، یہ کیا سوچتے ہیں. آ گئی واپس، اور احد کی جنگ کے لیے جب جا رہے تھے تو منافقین کی ایک بہت بڑی جماعت نے دھوکہ دیا، اور احد کے میدان میں پہنچنے سے پہلے پہلے واپس مدینہ منور آ گئے، جنگ میں شرکت نہیں کی. اب جب یہ مدینہ منورہ آ گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی شانہ نے وحی بھیجی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ تمہیں قسم پرسی کے عالم میں احد کے میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر کچھ راستہ طے کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آیا، شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا یہ بہترین موقع تھا، ہم نے کیا غلطی کی، ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ آ گئے، ہمیں تو ان کو ختم کر کے آنا چاہیے تھا، چلو واپس جاتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان اتنی کمزوری میں مستقبل میں ہمیں نظر نہیں آئیں گے، ہمیں ختم کر کے آنا، وہ آ رہے ہیں واپس. اور حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ جل جلالہ وامن والہ کا حکم ہے کہ تم بھی جاؤ میدان میں دوبارہ نکلو. اللہ اکبر، 70 صحابہ شہید، 70 صحابہ شہید، اور جب مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آ رہے ہیں تو اس وقت گھروں میں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدمے سے نڈھال تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تھی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، چھوٹا صدمہ نہیں تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر بہت بری طرح سے شہید کیے گئے تھے. آپ نے اپنے چچا کو دیکھا کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، سینے کو چاک کیا گیا ہے، دل کو نکالا گیا ہے، اسے چبایا گیا ہے، اور پھر ہر ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، یہ وہ لوگ جانتے ہیں، یہ وہ مدرس جانتے ہیں جنہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے، جن کے لیے شاگرد اپنے بیٹے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہ وہ مرید جانتا ہے جس کے، وہ شیخ جانتا ہے جس کے لیے اپنا ہر مرید اپنے بیٹے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے چچا کو کھو کے نہیں آئے تھے، اپنے 70 لختے جگر کو چھوڑ کر کھو کر کے آئے تھے. کتنا بڑا صدمہ، دوسرے صحابہ کو بھی صدمہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زخمی ہوئے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ واپس، اللہ حکم فرما رہے کہ واپس چلو، شکست خوردہ حالت میں. اور پھر اللہ تعالی شانہ کی منشا یہ ہے کہ وہی لوگ نکلے جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی، بس اس کے علاوہ نیا آدمی کوئی نہ جائے. دیکھو ناکامی کی شکل ہے، اور ناکامی کی شکل میں ان کو آزمایا جا رہا ہے کہ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا نہیں. تو اللہ تعالی شانہ نے ان کی تعریف کی, الذین استجابوا للہ والرسول, چونکہ امتحان میں پاس ہو گئے تو تعریف ان کی ہو رہی ہے. الذین استجابوا للہ والرسول, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہہ کر کھڑے ہو گئے, من بعد ما اصابہم القرح, بعد اسے کہ انہیں شدید زخم پہنچا تھا, انہیں جسمانی زخم بھی پہنچے تھے, قلبی زخم بھی پہنچے تھے, ذہنی زخم بھی پہنچے تھے, اور کسی صورت میں دوبارہ لڑنے کے لیے کوئی دوسری جماعت ہوتی, دوسری آرمی ہوتی, مورال اتنے ٹوٹ چکے تھے کہ کبھی بھی تیار نہ ہوتے. مگر نہیں, اللہ اور اس کے رسول نے کہا, ہر ایک کھڑا ہو گیا, ایک شخص نے عذر نہیں کیا, زخمی ہونے کی حالت میں سوار ہو گئے, روانہ ہو گئے. یہاں سے روانہ ہو گئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے, ادھر سے ایک شخص آ رہا تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف, تو اس سے کہا کہ دیکھو ہم ادھر جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف, تو تم ہم سے آگے جا رہے ہیں, تو تم آگے جا کر کے ان کو ڈرانا اور دھمکانا, ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم, دیکھو بہت لوگ آ رہے ہیں, بہت لوگ آ رہے ہیں, انہوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے, پہلے جتنے تھے اس سے بھی اب زیادہ, اور آ رہے ہیں ادھر سے, ڈرو ان سے, خوف ڈالو ان کے دلوں میں, تاکہ ہمارے آنے سے پہلے ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں. دیکھو یہ ناکامی کی شکل تھی تو کامیابی, مگر ناکامی کی شکل اللہ نے پیدا کی, کیا کرنے کے لیے, صحابہ کو آزمانے کے لیے, اور صحابہ کو آزما کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بات رچانے اور بسانے کے لیے کہ یہ میرے صحابہ ہیں جو ہر امتحان میں پاس ہونے والے ہیں, ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو فیل ہو سکتا, اس سے کہ انہیں میرے نبی کی صحبت حاصل ہوئی ہے, ان کا مربی, ان کا معلم میرا نبی ہے. ادھر سے ایک آدمی مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا, مسلمانوں نے تو ایسی الٹی سیدھی بات اس کو نہیں کہی, مگر وہ غیر مسلم تھا, مگر اس کے دل میں محبت تھی مسلمانوں کی, وہ ادھر سے آیا, اس نے ان کو ڈرایا دھمکایا, یہ ادھر سے گیا, اس نے کہا کہ مسلمان بڑی تیاری کر کے واپس آ رہے ہیں تمہارے پیچھے, بھاگو جلدی سے, ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا اور دم دبا کر بھاگے, ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا, وہ دم دبا کر بھاگے. ادھر مسلمانوں کو جب کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم, بہت بڑی جمعیت کے ساتھ آ رہے ہیں, ڈرو, چلے جاؤ واپس مدینہ, چھپ جاؤ, مر جاؤ گے, فزادہم ایمانا, فزادہم ایمانا, اس دھمکانے نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا, ان کے ایمانی جذبے کو اور بڑھا دیا, اور انہوں نے کیا کہا, وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی ہے, وہ بہترین کارساز ہے, ہم جانتے ہیں کہ دین اللہ کے حکم کا نام ہے, اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جو بھی نکلتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا, امتحان پاس ہو گئی, اس میں ناکامی کی شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہے, مگر نہ ناکام نہیں ہو سکتا, حسبنا اللہ, اللہ ہمیں کافی ہے, ونعم الوکیل, وہ بہترین کارساز ہے. یہ بھی گئے, وہ دم دبا کر بھاگ گئے, یہ گئے ایک حد تک پہنچے اور دیکھا کہ اب تو مقابلہ نہیں, وہ چلے گئے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں ایک قافلے کو بھیج دیا تجارت کا سامان لے کر. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا کہ بھئی جنگ ملتوی, وہ بھاگ گئے ہیں, یہ قافلہ آیا ہے جسے تجارت کرنی ہو کر لو. انہوں نے تجارتیں کی, صحابہ اس زمانے کے اعتبار سے جو کچھ ہوگا, کسی نے تلوار بیچی ہوگی اس کے بدلے میں کچھ لیا ہوگا, جو کچھ تلوار, جو کچھ انہوں نے تجارت کی, تجارت میں ان کو بہت نفع ہوا. تو جب وہ لوٹے تو قرآن کہتا ہے کہ فن قلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کے دلوں میں جو بات رچائی اور بسائی گئی تھی کہ کامیابی اللہ کی بات ماننے میں ہے, تو وہ اس پر قائم رہے اور اللہ کی رضا مندی کی تلاش میں چلے گئے. مگر وہاں ہم نے ان کو پہنچایا, یہ صرف ایک آزمائش تھی, وہاں پہنچایا, ان کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں تھا, کوئی نقصان نہیں پہنچا. اس سے پہلے ہی ہم نے ڈرا کر دشمنوں کو تو بھگا دیا تھا. پر جب یہ لوٹے واپس مدینہ منورہ تو آخرت کا نفع اور دنیا کا نفع دونوں نفعوں کو لے کر کے لوٹے. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عم لوانہ بڑے فضل والے ہیں. اتنی ساری قربانیاں دی, اتنی ساری قربانیاں دی, پھر بھی چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا. مدینہ منورہ گھیراؤ میں آ گیا. کھانے کے لیے لقمہ نہیں, پیٹ پر سب نے پتھر باندھا ہوا ہے, کھندک کھود رہے ہیں. صحابہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ایک چٹان نمودار ہوئی, کھودتے اسے توڑ نہیں سکے. بھوک کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھوکے ہیں, کچھ کھانے کو تو چاہیے, دشمن سے مقابلہ ہے, پتھر ہم نے باندھا ہوا ہے تاکہ یہ کمر جھک نہ جائے, اس لیے پتھر باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی اور کہا کہ تمہارا قائد تم سے زیادہ بھوکا ہے, تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہے, میں نے دو پتھر باندھے ہوئے. دیکھو ناکامی کی شکلیں ہیں کہ نہیں. ہم ہوتے تو پھسل جاتے کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی میری بات کو ماننے میں ہے, کامیابی اللہ کی بات کو ماننے میں, اور ہم کتنی بات مانیں. وہ ایک صاحب تھے نا, ان کو کسی نے کہا کہ 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ جو نماز پڑھے گا اللہ تعالی شانہ اسے ایک بھینس دیتے ہیں. اب گاؤں کا آدمی تھا اور گاؤں کے آدمیوں کو بھینس سے بہت محبت ہوتی ہے, اس لیے کہ بھینس ایک بہت بڑی پونجی فورچون ہوتا ہے ایک بھینس. تو جو 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ اسے ایک بھینس دے گا. تو وہ دیہاتی نے سوچا کہ 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, بھینس مل جائے تو بہت بڑی بات ہے, آسان کام ہے یہ. تو اس نے شروع کر دیا. وہ امام صاحب کے ذہن میں ایسا تھا کہ ایک دن پڑھے گا, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, 10 دن, 15 دن, 20 دن میں تو کچھ نہ کچھ اللہ سے تعلق بڑھ ہی جائے گا اور اخلاص پیدا ہو ہی جائے گا اور نماز کا ہو جائے گا, یہ نماز کا چسکا لگ جائے گا اور پھر اسے بھینس نہیں ملے گی, پھر بھی اسے کوئی دل کو ٹھیس نہیں پہنچے گی. 40 دن ہو گئے, 40 نمازیں ہو گئی, 40 دن ہو گئے, 5-5 نمازیں پڑھتا رہا, 200 نمازیں, بھینس نہیں نظر آئی. وہ بھینس کہاں سے ملنے والی تھی؟ وہ امام صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ 40 دن تک جو نماز پڑھتا ہے تکبیر اولا کے ساتھ اسے بھینس ملتی ہے, بھینس تو ملی نہیں. تو کہا ارے اللہ کے بندے, ایسی کوئی بات ہے کہ 40 دن تک جو نماز پڑھے اسے بھینس ملے, اسے بیل ملے, اسے گائے ملے, اسے سونا ملے, اسے چاندی ملے؟ میں نے تو تیرا نماز سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہی تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے پہلے سے, مجھے پتا تھا پہلے سے کہ کچھ گڑبڑ ہے, اسی لیے ہم نے بھی بغیر وضو ہی کے نماز پڑھی ہے. بغیر وضو کے 40 دن تک نماز پڑھنے کے بعد بھینس نہیں ملی, پھر بھی ناکامی کا احساس ہوا کہ ناکام ہو گئے ہم تو. بغیر وضو کے نماز پڑھی پھر بھی ناکامی کا احساس کہ آپ جو کہتے تھے وہ تو ہوا نہیں. تو ہم اگر اتنی ساری قربانیاں دیتے کہ مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑتا, بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا, اپنے مال کو چھوڑنا پڑتا, دولت کو چھوڑنا پڑتا, گھر بار کو چھوڑنا پڑتا اور نئے علاقے میں آ کر بسنا پڑتا, پھر بدر کو دیکھنا پڑتا, پھر احد کو دیکھنا پڑتا, اس کے بعد دوبارہ جانا پڑتا اور پھر احزاب میں قسم پرسی کا عالم, ایسا خیال ہمیں آتا کہ یہ کیا بات ہے, 4 سال گزر گئے مدینہ منورہ آنے کے بعد اور ابھی بھی یہ ایسا لگتا ہے کہ گڑبڑ ہے اس دین میں. مگر نہیں, قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما رأوا الأحزاب, ولما رأى المؤمنون الأحزاب, جب مؤمنین نے کوالیشن کو دیکھا چاروں طرف کہ ہمیں تو گھیر لیا ہے سب نے مل کر اور ہم گھر گئے ہیں مدینہ منورہ میں, تو انہوں نے کہا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, یہ تو وہی بات ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو حق پر جمتا ہے دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے. یہ تو وہی بات ہے جو اللہ نے ہم سے پہلے سے کہی ہے. ہمیں تو اس سے کوئی تعجب. ھذا ما وعدنا اللہ, اللہ نے اس کا تو ہم سے وعدہ کیا کہ جو میرے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے میں اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں. دیکھو اگر آزمائش میں اللہ ہمیں نہ ڈالتے تو ہمیں شک ہوتا کہ کہاں ہے وہ آزمائش, مگر یہ تو آزمائش پہ آزمائش آ رہی ہے. وصدق اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا, ہمارا تو یقین بڑھ گیا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, ایمان بھی بڑھا اور فرما برداری بھی بڑھی. تو کبھی کبھی کامیابی کی شکل ہوتی ہے ہمیں غلط فہمی میں ناکامی نظر آتی ہے, کبھی ناکامی کی شکل ہوتی ہے ہمیں غلط فہمی میں کامیابی نظر آتی ہے, یا کبھی کبھی حقیقت میں ناکامی کی شکل ہوتی ہے اور اللہ جل جلالہ وامن والو آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے. کبھی کبھی حقیقت میں کامیابی کی شکل ہے. سودی کاروبار کر رہا ہے, بہت پروفٹ ہو رہی ہے, بہت پروفٹ ہو رہی ہے. اللہ آزماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان الربا وان کثر فانه تسير الى قل, کہ ربا اور سود اور انٹرسٹ اور یوسری میں جو انوالو ہوتا ہے وہ نفع بنائے کتنا ہی بنا لے ایک دن ضرور آئے گا کہ بینکرپسی کو دیکھے گا. تو اسے اپنے تجربے پر یقین ہے یا میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کامیابی دکھاتے ہیں, کامیابی دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے. ادھر والے پاس ہو جاتے ہیں, ادھر والے فیل ہو جاتے ہیں. منافقین اور مؤمن جو ہے ان میں تمیز ہو جاتی ہے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین. منافق پتہ چل جائے. اور ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ناکامی پر ناکامی دکھاتے ہیں اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درجے اور بلند ہو. یہ دیندار ہیں, انہیں دنیا میں کچھ دینا نہیں چاہتا, انہیں دنیا میں راحت دینا ہی نہیں چاہتا میں, ان کی ساری راحتیں آخرت میں, اور ان کو دنیا میں ذرہ برابر عذاب نہیں دینا چاہتا. دنیا میں راحت ہی راحت, ان کے لیے سارا عذاب آخرت میں ہے. اس لیے بھی ہوتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, جو لوگ اللہ تعالی شانہ کا انکار کرتے ہیں انہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ انما نملی لہم خیر لینفسہم, کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے اچھا ہے. نہ, انما نملی لہم, ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں لیزدادوا اسما, تاکہ یہ اور گناہوں میں بڑھے, یہ گنہ گاری کے اعلی مرتبے پر پہنچے. ولہم عذاب مہین, اور ان کے لیے سخت سزا ہوگی آخرت. تو میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بات ہے اس میں ایک مؤمن کو رائے کے دانے کے برابر شک نہیں ہونا چاہیے. اپنا ذاتی تجربہ کچھ بھی ہو, پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا تو گھر میں بیوی کے ساتھ معاملہ بہت اچھا تھا, جب سے نماز شروع کی ہے لڑائی شروع ہو گئی. یہ ہمارا تجربہ ہے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نماز میں برکت ہے, نماز میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں, راحتیں پیدا ہوتی ہیں. نہ, یہ امتحان ہے, یہ شیطان میری بیوی کو مجھ سے لڑوا رہا ہے, یہ ایک آزمائش ہے, امتحان ہے. نہ, ہو ہی نہیں سکتا, یہ نماز کی وجہ سے نہیں, اس کا کوئی دوسرا سبب ہوگا, نماز کی وجہ سے نہیں. دین میں کامیابی اور بے دینی میں ناکامی, یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے اور ہے. مگر یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ ہمارا آپ کا پوری دنیا کا سب کا سکسیس, ہماری آپ کی پوری دنیا کی کامیابی دین میں رکھی ہے, یہ دین کیا ہے؟ دین تو جیسے کامیابی کا الگ الگ ڈیفینیشن ہوتا ہے, اسی طرح دین کا بھی الگ الگ ڈیفینیشن. کسی نے صرف پانچ وقت کی نماز کو, تلاوت کو, ذکر و تسبیح کو دین سمجھ رکھا ہے, کسی نے صرف دعوت و تبلیغ کی ترتیب پہ چلنے کو دین سمجھ رکھا ہے, کسی نے خانقاہ میں اپنے شیخ کے پاس آنے جانے کو دین سمجھ رکھا ہے, کسی نے عمرہ حج کو دین سمجھ رکھا ہے, کسی نے خیرات کو دین سمجھ رکھا ہے نہ، اس دین میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھی ہے، میرے اور آپ کے سوچے ہوئے دین میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھی ہے، اللہ نے کامیابی اس پورے دین میں رکھی ہے جسے لے کر اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے. اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں. اگر عقائد درست ہیں، عبادات بھی ٹھیک ہیں، معاملات بھی ٹھیک ہیں، معاشرت بھی ٹھیک ہے، مگر اخلاق نہیں ہے تو دین پورا نہیں ہوا. آپ کامیابی ملے نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں. پورے دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، پورے دین میں، پورے دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے. یہ پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے اس کے لیے کوششیں کرنی ہے. پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے، عقائد بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، درست ہو، عقائد، عقائد، نظریات، خیالات یہ بالکل ٹھیک ہو. اس لیے کہ عقیدے جو ہیں، عقیدے یہ بنیاد ہیں، عقیدے بنیاد، اور اس کے اوپر جو ہیں معاملات، معاشرت، عبادات اور اخلاق کی چار دیواریں ہیں. اگر فاؤنڈیشن مضبوط نہیں تو یہ چار دیواریں کچھ کام نہیں دے گی، گر جائے گی یہ چاروں دیواریں. عقائد جو ہے وہ بنیاد ہے، عقائد. اور ہم میں اکثر وہ ہوتے ہیں جو مکتب میں بچپن میں عقائد کچھ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کبھی بھی عقائد کے بارے میں سوچتے نہیں، بلکہ بالغ ہونے کے بعد، کچھ سمجھ پیدا ہونے کے بعد، ہر پانچ سال کے بعد عقائد کی کتاب کسی کے پاس پڑھنی چاہیے. بہشتی زیور میں جو عقائد ہے شروع میں، العقیدۃ التحاویہ چھپ گئی ہے، وہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر عقائد پڑھنے چاہیے، عقائد. اور مساجد کے اندر بھی جیسے دروس قرآن ہوتے ہیں اور دروس حدیث کے حلقے ہوتے ہیں، عقائد کے بھی حلقے ہونے چاہیے. اس لیے کہ بہت سے لوگ کلچرلی، کلچر کی وجہ سے ایسے شرکیہ کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ انہیں شرکیہ کام بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ شرکیہ کام میں مبتلا ہوتے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعمنوالہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے. اللہ کے لیے طواف کیا جاتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی نیت کر کے طواف کرنا، اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے تو اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے بھی نماز پڑھی جائے، تلاوت اللہ کے لیے کی جاتی ہے کسی اور کے لیے تلاوت کی جائے، اللہ کے لیے قربانی کی جاتی ہے کسی اور کے لیے قربانی کی جائے، یہ شرک ہے. اور چونکہ ہم یہ کام کرتے نہیں اس سے شرک نہیں نا. شرک ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک قرار دینا، ایک تو یہ ہے شرک. اور شرک کی دوسری تعریف، دوسرا جز، دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان خاص چیزوں میں کسی اور کو شریک قرار دینا. جیسے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو ہر لمحے عالم کے ذرے ذرے کا علم ہے. اب کسی کا لیسٹر میں بیٹھ کر یہ عقیدہ رکھنا کہ میرے پیر صاحب پاکستان میں رہتے ہیں یا امریکہ رہتے ہیں اور میری ہر نقل و حرکت کا ان کو علم ہے، یہ شرک ہے. اس لیے کہ یہ صفت خاص اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کچھ خصوصیات ہیں، خاص چیزیں جو اللہ، اولاد اللہ ہی دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے اللہ لڑکیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے اللہ لڑکے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے اللہ لڑکے لڑکیاں دونوں دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. صرف اللہ، نبی ولی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ خاص اللہ کی صفت ہے، اولاد دینا صرف اللہ کا کام. اب دل میں یہ خیال لانا کہ فنا پیر، فنا درگاہ، فنا جگہ پر جاتے ہیں تو ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اولاد دے سکتے ہیں، یہ شرک ہے. شفا دینا صرف اللہ کا کام. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا اللہ کون ہے کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے اختیار میں بھی شفا نہیں، یہ نہیں کہا کہ میں شفا خود پیدا کر سکتا ہوں، نہیں، اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تھا بیمار دم کرانے کے لیے تو آپ کیا دعا پڑھتے تھے؟ زور سے پڑھتے تھے تاکہ سب کے عقیدے درست ہو جائیں کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا پڑھتے تھے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہم ادھب الباس، اے اللہ بیماری کو دور فرما. اتنا کافی تھا، لوگ سمجھ جاتے کہ اللہ ہی کرتا ہے، مگر دیکھو کتنی تاکید پیدا کی، اللہم ادھب الباس، اے اللہ بیماری کو دور فرما، رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار، اشفے، تو شفا عطا فرما، انت الشافی، تو ہی شفا عطا کرتا ہے، لا شفا الا شفاؤک، شفا نہیں ہے مگر تیری طرف سے. عقیدے کو کتنا مضبوط کیا، ادھب الباس، رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار، بیماری کو دور کر، اشفے، شفا عطا فرما، انت الشافی، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، لا شفا الا شفاؤک، شفا ہے ہی نہیں مگر تیری شفا. شفا لا یغادر سقما ولا مرضا، یہ اللہ ایسی شفا عطا فرما دے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی باقی میں رہے. یہ 1400 سال پہلے کی دعا ہے. ایسی شفا عطا فرما دے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ باقی میں رہے، کامل شفا. اب یہ خیال کرنا کہ ان کے پاس ایسا تعویذ ہے کہ شفا ہو ہی جاتی ہے، ان کے پاس ایسا دم ہے کہ شفا ہو ہی جاتی ہے. یہ اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے، جو بھی بیمار آتا ہے شفا ہو ہی جاتی ہے. یہ شرک ہے. تو عقیدہ درست ہو سب سے پہلی چیز، عقیدہ، یہ عقیدے کی بنیاد. اس کے بعد عبادات، عبادات کو سیکھو، عبادات، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، جس کا ڈائریکٹ اللہ تعالی شانہ سے تعلق. اور پھر عبادات میں گناہوں سے بچنا بھی آ گیا، شراب نہ پینا، یہ بھی عبادت. خواہش ہوتی ہے کہ شراب پیوں اور نہ پینا، تو جیسے نماز پڑھنے کے وقت پر نماز پڑھتا ہے اس پہ ثواب ملتا ہے، تو شراب کی خواہش پر شراب سے رکتا ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. جیسے روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے، اسی طرح سامنے سے لڑکی آ رہی ہے اور نظر جھکا لی، اس سے بھی یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ان کو کرنا، جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ان سے بچنا، غیبت سے بچنا یہ عبادت ہے، کسی پر بہتان باندھنے سے بچنا یہ عبادت ہے. تو عبادات سیکھو، عبادات کو، معاملات، ڈیلنگ، ٹرانزیکشن، لین دین، بیچنا خریدنا، رینٹ پر کوئی چیز دینا، رینٹ پر کوئی چیز لینا، بورو کرنا، لینڈ کرنا، معاملات، شادی، نکاح، طلاق، معاملات، ڈیلنگ، ٹرانزیکشن، مسائل سیکھو. اچھے اچھے دیندار لوگ، جو سال ہا سال سے جن کی تقدیر اولا فوت نہیں ہوتی، جب گھر بیچنے کا وقت آتا ہے کسی مفتی کو نہیں پوچھتے کہ میں یہ گھر بیچ سکتا ہوں، اس طرح بیچ سکتا ہوں، نہیں پوچھتے. میراث کے مسائل، میراث، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ویل بنا کر گیا ہے یا نہیں. اگر ویل بنا کر نہیں گیا ہے تو آپ سیدھے مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ اور اس کے مطابق تقسیم کرو. اگر ویل بنا کر گیا ہے تو یہ ویل اسلامی ہے یا نہیں، مفتی سے جا کر پوچھو کہ اسلامی ویل ہے. اسی کے اپنی مرضی کے مطابق اگر ویل ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، ناجائز ہے. شریعت کے مطابق ویل بنانا پڑے گا، مگر کوئی تقسیم نہیں کرتا. جس کا قبضہ ہو گیا مال پر، پراپرٹی پر، بس وہ اسی طرح ہے. معاملات، گاڑی بیچتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، معاملات، یہ سب معاملات ہیں. ہمارے اکابر بزرگان جن نے بہت اہتمام کیا معاملات کا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، اور یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں ایسے ہی واقعات متعدد ہمارے بزرگوں کے ہیں، اسی قسم کے، کر رہے ہیں سفر، لیٹ ہو گئے ہیں، ریل جا رہی ہے، تو خادم نے کہا کہ حضرت آپ تو ڈبے میں بیٹھ جائیں، میں ٹکٹ لے کے آ رہا ہوں. حضرت جو دیکھتے دیکھتے ریل میں بیٹھ گئے، وہ پھر آ کر کے بیٹھ گئے، ریل چل پڑی. کہا کہ بھائی وہاں تو بہت لمبی لائن تھی اور بہت جلدی تم کو ٹکٹ مل گئی. کہا کہ حضرت لائن اتنی لمبی تھی کہ اگر انتظار کرتا تو ہماری ریل جاتی اور ہمیں تو وہاں پہنچنا تھا، تو میں ٹکٹ لیے بغیر ہی آ گیا ہوں. اللہ اکبر، ٹکٹ لیے بغیر آ گئے، یہ تو معاملہ ہے. ہم کسی کی گاڑی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کو ہمیں کچھ دینا چاہیے، یہ تو معاملہ ہے. اچھا، بہت اچھی بات ہے، خاموش رہے حضرت، اتر گئے. مثال کے طور پر دلی سے سہارنپور جانا تھا تو خاموش رہے حضرت. اب دلی سے سہارنپور پہنچ گئے, کہاں جانا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے مگر مثال دے رہا ہوں. سہارنپور پہنچ گئے تو حضرت اترنے کے بعد خادم سے کہا کہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے دو ٹکٹ کٹواؤ سہارنپور سے دلی کی. دلی سے سہارنپور آئے تو کہا کہ دو ٹکٹ کٹواؤ سہارنپور سے دلی کی. تو کہا کہ حضرت ہمیں جانا تو ہے, آپ کٹوا کر لاؤ. وہ کٹوا کر لے دو ٹکٹ. حضرت نے اسے پھاڑ دیا اور پھاڑ کر کے کہا کہ ان کے پیسے ہمارے ذمے جو تھے وہ ہم نے ادا کر دیے, ریل کی کمپنی کو پیسے چلے گئے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سوار ہوئے گاڑی میں, اور اس زمانے میں جیسے یہ ایروپلین کے اندر بھی مال کا وزن ہوتا تھا تو ٹرین میں بھی وزن ہوتا تھا, تو سامان کچھ زیادہ تھا. تو وہ گارڈ جو تھا وہ پہچانتا تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو, تو کہا کہ حضرت آپ ایسے ہی چڑھ جائیے, ایسے ہی چڑھ جائیے. آج کل بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا بہت فضل ہوا, اللہ کا بہت فضل ہوا کہ وہ جو کاؤنٹر کے اوپر عورت تھی اس کے دل میں اللہ نے کوئی ایسی بات ڈال دی تو ہمارا 80 کلو سامان 30 کی جگہ پر چلا گیا. وہ مالک ہے اس ایروپلین کی, اس ایروپلین کی وہ مالک ہے. جب وہ مالک نہیں ہے تو اسے کون سا اختیار ہے کہ وہ آپ کے 50 کلو کو جانے دے. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا اس گارڈ سے کہ میرا سفر ذرا لمبا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو جب تک سمجھ میں جو آیا گارڈ کو کہ جب تک تو گارڈ رہے گا وہاں تک تو ٹھیک ہے, پھر گارڈ بدل گیا اور اس نے مجھے کہا کہ اس سامان کی ٹکٹ بتاؤ تو میں کیا کہوں گا, ریسیٹ بتاؤ. تو اس گارڈ نے کہا کہ آپ حضرت فکر نہ فرمائیں, وہ جو دوسرا گارڈ آئے گا میرے اترنے کی جگہ پر وہ میرا دوست ہے, میں اسے کہہ دوں گا. ہم نے فرمایا مگر میرا سفر کچھ لمبا ہے. تو کہا فکر نہ فرمائیں, اسے کہہ دوں گا, وہ دوسرے کو بھی کہہ دے گا, تیسرے کو بھی کہہ دے گا. کہا کہ میرا تو سفر مگر لمبا ہے. تو کہا کہ حضرت کہاں جانا ہے آپ کو, زیادہ سے زیادہ کانپور؟ کہا کہ نہیں, میرا سفر تو آخرت کا ہے, مجھے تو اس کا حساب اللہ کے دربار میں دینا ہے. تو یہ فکر. لیٹر آیا, اس کے اوپر وہ اسٹمپ پر دیکھا کہ تھپا نہیں لگا ہوا ہے, مہر نہیں, بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پانی وانی لگا کر کے اسے اکھیڑتے ہیں. وہ استعمال ہو گئی, وہ پیسے پوسٹ آفس میں اب چلے جانے چاہیے, اس کے اوپر کراس لگا دو, اس کا استعمال جائز نہیں. معاملات معاشرت اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کہ ہم سے کسی بھی انسان کو جانور کو تکلیف نہ پہنچے. معاشرت, ہم کسی جگہ پر بھی جائیں, کسی کے ساتھ بھی معاملہ کریں, کوئی ہمیں دیکھے تو ہمیں دیکھ کر کے گھبراہٹ نہ ہو کہ بھائی یہ اب آ گئے ہیں, اب 2-3 دن کے لیے, ایک ہفتے کے لیے مصیبت آ گئی نہ, بلکہ وہ ان کو اطمینان ہو کہ نا یہ بڑے اصول ضابطے کے پابند ہیں, نہ یہ ہمارے لیے کوئی تکلیف کا باعث بنیں گے, نہ ان کو ہم سے کوئی تکلیف ہوگی. یہ معاشرت کے اصول پہ عمل میرے بھائی, معاشرت کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ نے کسی کو وعدہ دیا ہے 4:30 بجے کا, ٹریفک میں آپ پھنس گئے, آپ مجبور ہیں, اب آپ فون ہی نہیں کرتے اور وہ بےچارے اونچے نیچے ہو رہے ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کے ساتھ دوسرے مہمان ہیں, تو فوراً فون کر کے کہہ دو کہ ہمیں پہنچنے میں 1 گھنٹے کی تاخیر ہوگی, اس لیے باقی جتنے بھی مہمانوں کو آپ نے ہمارے لیے ہمارے ساتھ کھانے پر بلایا ہے سب کو کھانا کھلا دو, ہم آ کر کے کھانا کھائیں گے. معاشرت, معاملات, معاشرت اور اخلاق. اخلاق کا معنی کیا کہ دل کے جو اخلاق ہیں ان کو پیدا کرنا, توازو, صبر, شکر, سخاوت, دل میں دل کے جو اخلاق ہیں. یہ ظاہری اوپر اوپر سے جو پولائٹنس ہے وہ اخلاق مراد نہیں ہے, اندر دل کے اخلاق. یہ 4 جو ہے پھر دیواریں ہیں, یہ پورا اب دین ہو گیا, یہ پورا دین ہو گیا. ایک اور شعبہ بھی ہے, سیاست, پولیٹکس, یہ بھی ایک شعبہ ہے دین کا, مگر چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے اور ہم اسلامی حکومت میں نہیں رہتے, اس لیے ایز این انڈیویجول ہمیں بس یہ 5 شعبے پر عمل کرنا ہے. وہ 6ٹھا شعبہ اس وقت وجود میں آئے گا جبکہ اسلامی حکومت ہوگی. تو معاشرت, معاملات, عبادات اور اخلاق, یہ 4 دیواریں, اور بنیاد کیا ہے؟ عقائد. یہ پانچ چیزیں جب زندگی میں آ جاتی ہیں یہ پورا دن ہو جائے گا, اور جب پورا دن ہو جائے گا میرے بھائیوں تو دنیا کی بھی کامیابی, آخرت کی بھی کامیابی. اگر انفرادی زندگی میں پورا دن آ گیا تو انفرادی کامیابی, میرے ایک کی زندگی میں اگر پورا دن آ گیا تو میری فیملی شاید سفر کرے گی, میری بستی والے لوگ شاید سفر کریں گے, مگر مجھے اللہ کامیاب بنائیں گے ہمیشہ. اور اگر امت از اے ہول دین کے اوپر آ جائے تو پھر از ہول کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں غلبہ ہوگا, دنیا میں شوکت ہوگی, شان ہوگی, دوسرے مرعوب ہوں گے, دوسرے ادب کریں گے, تعظیم کریں گے, احترام سے دیکھیں گے, عزت کریں گے, اور دنیا میں سکون ملے گا. خشک روٹی میں وہ مزہ آئے گا جو مرغ مسلم میں نہیں. موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا, قبر میں جنت کا باغ ملے گا, قیامت کے دن اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا, اور پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے گا. یہ پورے دن پر. اب بات کو ختم کر رہا ہوں, اصل جو بات کہنی تھی وہ رہ گئی کہ پورے دین پر آنے کے لیے مشائخ علماء اپنے اپنے تجربے سے کچھ چیزیں بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں یہ چیزیں لے آئے تو اس کی زندگی میں پورا دین آ سکتا ہے. دعوت و تبلیغ میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے, تو انہوں نے کیا بتلایا کہ چھ چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائے, چھ پوائنٹ, چھ نمبر اگر کسی کی زندگی میں آ جائے تو پورا دن آسانی سے آ جائے گا. اس آیت میں یہ بات ہے کہ جس کی زندگی میں یہ تین چیزیں آ جائیں تو اس کی زندگی میں پورا دن آ جائے گا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب, اللہ کے قرآن سے تعلق پیدا ہو جائے, قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور اگر عالم ہے عربی جانتا ہے تو تدبر کے ساتھ, اور اگر نہیں جانتا ہے تو علماء کے پاس بیٹھ کر کے اس کو سیکھے کہ قرآن کا کیا میسج ہے, قرآن سے تعلق پیدا ہو جائے. نمبر دو, نماز کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے, نماز کے ساتھ. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے اپنے استاد محترم حضرت اقدس مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ حضرت لمبی لمبی نفلیں پڑھتے تھے اور نماز میں یوں کھڑے ہوتے تھے تو یہ مکھی جب آتی ہے, مکھی فلائی, تو ایک مکھی بھی آدمی کو پریشان کر دیتی ہے. تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سیزن ہوتی ہے مکھی کی, گرمی کے موسم میں یا کسی خاص موسم میں کہ مکھیاں بہت ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت کے پورے چہرے پر مکھیاں بیٹھ جاتی تھیں, مگر حضرت نماز میں اتنی بھی حرکت نہیں کرتے تھے کہ ایسا کسی کو احساس ہو کہ حضرت کو پتا بھی ہے کہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور کہا کہ گرمی کے موسم میں پسینہ بہتا تھا بدن سے, تو خدام کیا کرتے تھے حضرت کو راحت پہنچانے کے لیے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بکیٹ میں ٹھنڈا پانی حضرت کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے اور حضرت کو کچھ پتا نہیں ہوتا تھا. ایسی نماز تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یوں کر کے ٹھنڈا پانی ڈال دیتے تھے, اس لیے کہ لمبی نماز پڑھتے تھے. رمضان المبارک میں 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے, نمازوں میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. تو لمبی لمبی نمازیں, تو یوں کر کے جا کر کے پانی ڈال دیتے تھے حضرت کے اوپر, حضرت کے اوپر پانی گر جاتا ٹھنڈک, مگر حضرت کو جیسے کہ کچھ پتا ہی نہیں حضرت کو. ایسی نماز, نماز سے تعلق ہو. فرض نماز بھی خوب پڑھیں, سنت موقعہ بھی, سنت غیر موقعہ بھی, اور سنت غیر موقعہ بھی, اور ساتھ میں نوافل بھی پڑھیں, اپنی قضا بھی پوری کریں, اور ٹھاٹ والی نماز پڑھیں, ٹھاٹ والی بہترین نماز. اقیم الصلاۃ, نماز کو پڑھے نہیں, نماز کو قائم کریں مستحبات کے ساتھ, سنن کے ساتھ, بہت اہتمام کے ساتھ, دھیان کے ساتھ. تو تلاوت, حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں پاکستان میں, تو وہ یہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ تعالی شانہ کی محبت کو حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا, علماء کو خاص طور پر, طلباء کو خاص طور پر تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے, اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے, اللہ کی محبت حاصل. اور حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی محبت میں ایسے غرق ہو چکے تھے کہ ان کی تدفین کے کئی سالوں کے بعد بارش آئی, قبر کھل گئی, لوگوں نے دیکھا کہ جیسے تھے ویسے ہی. اور اس وقت ابھی بھی پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا ہوا ہے. بہت بڑے بزرگ تھے مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو تعلق پیدا کرو کس سے؟ تلاوت سے. تعلق پیدا کرو کس سے؟ نماز سے. اور تعلق پیدا کرو ذکر اللہ سے, اللہ تعالی شانہ کا ذکر. مسنون دعائیں پڑھو کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, اذان کے بعد, گھر سے نکلنے کے وقت, گھر میں داخل ہونے کے وقت مسنون دعائیں خوب پڑھو. پھر چلتے پھرتے اللہ کو یاد کیا کرو, چلتے پھرتے اللہ سے بات کیا کرو, یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ میں اب لندن جانے کے لیے نکل رہا ہوں, آپ مجھے عافیت سے پہنچا دیجیے. بیوی بچوں کا خیال آ جائے کہ بیوی کو آج بیمار چھوڑ کے, اے اللہ اسے عافیت کے ساتھ رکھنا, کل میرا انٹرویو ہے, اے اللہ عافیت کے ساتھ میرا انٹرویو. یعنی اللہ سے بات کرنا سیکھو, دعا کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر ہی بیٹھے، یہ ادب کے ساتھ ہے کہ ہاتھ اٹھائے، قبلے کی طرف منہ ہو، کسی نیک عمل کے بعد ہو، باوضو ہو، مسجد میں ہو، کسی پاک جگہ پر ہو، نیک جگہ پر ہو، چلتے پھرتے ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ سے بات ہو سکتی ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے. اللہ سے مانگنا سیکھو، یہ ذکر، ذکر اللہ. اپنے مشائخ کے بتلائے ہوئے معمولات اور تسبیحات پر بہت پابندی کرو تاکہ دل ذاکر ہو جائے. دل ذاکر ہو جائے گا تو دماغ ذاکر رہے گا، اور دل دماغ جب ذاکر رہیں گے تو ہر وقت دل دماغ میں اللہ 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 رہے گا، اللہ 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 رہے گا. تو یہ تین کاموں کو جو کر لے گا تو اللہ تعالی شانہ اسے پورا دین عطا فرمائیں گے، اپنی محبت عطا فرمائیں گے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ آپ کے زمانے میں اگر کوئی شخص اللہ تعالی شانہ کا تعلق پیدا کرنا چاہتا اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا چاہتا تو آپ اسے کیا مشورہ دیتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین چیزوں کا مشورہ دیتا، تلاوت کلام پاک، ذکر اللہ اور نماز. اسی آیت کی طرف اشارہ ہے، اتل ماؤ ہیرے کے مین الکتاب واقعی صلاح ان صلاح تنہان الفشاء والمنکر. تو آپ سب حضرات سے میری درخواست ہے، میری اپنے نفس سے بھی میں مخاطب ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ آج یہاں سے عزم لے کر اٹھو کہ ذکر اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، اور نمبر دو نماز سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، اور نمبر تین تلاوت سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ پھر 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 کسی طرح بھی اپنی تلاوت پوری کر لی، نماز بھی پھٹافٹ، اور پھر مسجد کے باہر ایک گھنٹے دو گھنٹے تک کھڑے رہ کر کے بات کرتے رہے. نہیں، بلکہ دل ہمارا کیا ہے کہ باہر ہوں تو دل مسجد میں رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ مسجد میں ہوں تو دل باہر، باہر ہوں تو دل مسجد کے اندر رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور منافق میں فرق یہی ہے کہ مومن جب مسجد سے باہر ہوتا ہے تو مچھلی کی طرح تڑپتا ہے کہ کب میں دوبارہ مسجد کے پانی میں چلا جاؤں، اور منافق جب مسجد میں ہوتا ہے تو پنجرے میں پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتا ہے کہ کب میں اس پنجرے سے باہر دنیا میں نکل جاؤں، دنیا کے جنگل میں اڑنے لگوں. یہی فرق ہے. تو ان تین چیزوں سے وابستگی اگر اختیار کرو گے میرے بھائیوں تو انشاءاللہ تم میں انشاءاللہ پورا دین ہماری زندگی میں آئے گا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنا تعلق نصیب فرماوے. اللہ تعالیٰ اس کے دین پر ہمیں قائم دائم رکھے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، دین پر جماؤ نصیب فرماوے، اور اللہ تعالیٰ شانہ اسی پر ہمیں موت عطا فرماوے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی آخرت میں رفاقت عطا فرماوے. جن نیک نیتوں کے ساتھ آپ سب حضرات دور دور سے آتے ہیں، آئے ہیں، اور جن نیک نیتوں کے ساتھ ہم بھی یہاں بیٹھتے ہیں اور میرے رفقا، میرے دوست احباب یہاں پر انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری نیک نیتوں میں ہم سب کو برکت عطا فرمائے، اور ان نیک نیتوں سے بھی بہت زیادہ جو اچھی اچھی چیزیں جو اس کے علم میں ہیں وہ بھی ساری ہمیں عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو اسی طرح دنیا میں دین کی نسبت پر ملاتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں بھی ہمیں اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، ہمارا یہاں آنے کا جو مقصد ہے، جو ہمارے یہاں آنے کا آبجیکٹو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کو اپنے دل میں پیوست کر لیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرنے والے بن جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت ہمارے دل میں اتر جائے. اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ طریقے ہیں، کچھ راستے ہیں. اس میں سے ایک راستہ ہے اتباع سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے کو اتباع کرنا. خود اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے، کہ جو شخص اس زندگی کو اپنائے گا، اس زندگی کو اپنی زندگی میں لائے گا، تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہی چیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی، اور سلف الصالحین نے کی، اور یہ چلتے چلتے ہمارے بزرگان دین علماء مشائخ دیوبند انہوں نے بھی اس کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا۔ اس وجہ سے وہ آخرت میں تو چمکے ہی لیکن دنیا میں بھی چمک گئے، اور آج تک اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام ہر جگہ لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی، اتباع سنت کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ اپنی زندگی میں آ جائے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا، اس میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بہت ہی زیادہ ضعف آ گیا اور بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے، تو خدام آپ کے پاس کھانا لیا ہے، اور چونکہ ظاہر بات ہے آدمی جب کمزور ہو جاتا ہے تو کمزوری کی وجہ سے اس کو کسی چیز کی طرف ٹیک لگانی پڑتی ہے، پیچھے پیلو رکھنا پڑتا ہے یا دیوار کی طرف ٹیک لگا کر کھانا پڑتا ہے یا بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو جب خدام نے آگے کھانا رکھا اور پیچھے انہوں نے تکیا رکھ دیا تاکہ حضرت تکیے پر ٹیک لگا کر آرام سے کھائے، تو یہ آدمی بیماری کی حالت میں، ضعف کی حالت میں، وہ ذہن کسی اور چیز کی طرف نہیں جاتا، اپنی بیماری کی طرف ہی جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے فوراً کہا کہ پیچھے سے تکیہ ہٹا دو، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو یہ ان کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ خیال رکھتے تھے۔ تو جب انہوں نے اس کا خیال رکھا ہوگا تو پھر بڑی بڑی چیزوں کا انہوں نے کتنا خیال رکھا ہوگا۔ اس لیے ہم یہاں سے یہ تہیہ کر کے جائے کہ ہمیں ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانی ہے۔ آج جو سنت بیان کی جائے گی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹنے کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرح جس طرح وضو کرتے ہیں ویسے ہی سونے سے پہلے بھی وضو کیا کرتے تھے۔ اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لیٹنے کے لیے جاؤ یعنی سونے کے لیے جاؤ تو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو اسی طرح سونے سے پہلے بھی وضو کیا کرو۔ اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ ایک روایت میں آتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص با وضو سوتا ہے اور اس حالت میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہید کا مرتبہ ملے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص طہارت کی حالت میں سوتا ہے اور جب وہ کروت بدلتا ہے، کروت لیتا ہے، تو اس کے بستر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے بستر پر، حتیٰ کہ جب وہ صبح ہوتی ہے تو وہ فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری، اس کی مغفرت فرما دے۔ اور بحقیقی کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جب سو جاتے ہیں تو سونے کے وقت ہماری جو روحیں ہیں وہ ملائے اعلیٰ کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہم سب کی روحیں جب سو جاتے ہیں تو وہ روحیں جو ہے ملائے اعلیٰ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور آگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص وضو کے ساتھ سوتا ہے تو اس شخص کی روح ملائے اعلیٰ میں عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا آج سے اہتمام کرو کہ سونے سے پہلے ہم انشاءاللہ وضو کر کے سوئیں گے اور پاکی کی حالت میں سوئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔